آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آواز سے رسائی کر لیں، آواز تھوڑی ہے، آواز زیادہ کر لیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين. كأين، یہ ہم نے 145 تک پڑھ لیا تھا، آج 146 آیا پڑھیں گے. وكأين، وہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، كأين کتنے ہی ہیں، کتنے ہی ہیں. من نبی، من بھی ہماری زبانی کا کلمہ ہے، نبی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. انبیاء میں سے کتنے ہی نبی ایسے ہیں. قاتل ماہو، قتل، قتل بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، قتال کیا، لڑے، ماہو ان کے ساتھ، ربیون، ربیون کہتے ہیں رب والے، وونون تو جمع کی علامت ہے، باقی ربی رہ گیا، ربی کہتے ہیں، ربی کہتے ہیں رب والے کو، اللہ والے. اللہ والے کتنے ہیں جو مل کر اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے قتال کیا. کثیرن، بہت زیادہ ہے. فما وہنو، اب ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، فا پس ما نہیں، یہ تو نافی کے لیے آ گیا. وہنو، وہن کا کلمہ ہم نے پہلے بھی استعمال کیا ہے، ابھی پڑھا ہے. انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، دل شکستہ نہیں ہوئے. لما، لام کے لیے ما، جو، اس کے لیے جو، اصابہم، اصابا یصیب مصیبتن، یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اصابہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوا، یصیبو وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا ہوگا. اصابہم، ان کو مبتلا کیا مصیبت نے، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل راستہ، اللہ، اللہ کا راستہ، پہلا اسم نکرا ہے، دوسرا اسم معرفہ ہے، سبیل کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، اور اللہ کا آغاز تو الف لام سے ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا کے کی کا اضافہ کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ اللہ کی راہ میں جب انہوں نے قتال کیا، یعنی اس سے پہلے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، وہ ہماری زبان کا کلمہ ما نہیں، نافیہ ہے، اور زواد این فے زوف ہماری زبان کا کلمہ ہے، ضعیف کمزور آدمی کو کہتے، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ دل شکستہ ہوئے نہ کمزوری دکھائی۔ ومستقانو، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، ماں تو بار بار آنے والا، ایک ہی جملے میں تیسری دفعہ آ گیا ہے، نہیں کے لیے استقانو، یہ استقانہ الف سین تے تو ہوتا ہے طلب کرنے کے لیے، کوشش اور جدوجہد کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نماز استسقا، الف سین تے لگ گیا، سقا پانی، پانی کا طلب کرنا۔ باقی کلمہ جو ہے اس کو ہماری زبان میں عموماً استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ڈکشنری سے اسے نکالنا پڑے گا۔ ذرا ڈکشنری سے نکالیے کاف واو اور نون سے، استقانہ کے کیا معنی بنتے ہیں؟ ڈکشنریاں لے لیں جی، بیٹا ادھر بھی ڈکشنریاں دے دیں، عبداللہ یہ ڈکشنریاں پڑھی ہیں پکڑا دو، یہ جس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ادھر دے دیں خواتین کو، کاف واو اور نون سے جی۔ ہونے سے کیا ہو گیا؟ چل ہی نہیں رہا، سلیم صاحب لاک لگا گئے ہوں گے۔ نکالیے جی کاف واو، یہ کاف دوسرا آئے گا جی، دو نقطے والا کاف نہیں، واقعہ ہونا، آگے بڑھیے، یہ اوپر سے پڑھا ہے آپ نے، آغاز میں ہے، جی کاوانا، ذرا نیچے دیکھیں، فوتنی اختیار کرنا، جھک جانا، تابع فرمانی کر لینا، جس طرح کوئی چاہے ویسے ہو جانا، یہ حالت کا نام ہے استقانہ۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت فرماتے ہیں، اللہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ، وہ بھی، اور حب یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ تو فعل مضارے کی علامت لگ گئی ہے، صابرین کے اندر بھی یانون تو جمع کی علامت ہے، باقی ہماری زبان کا کلمہ صابر۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہاں پر اس منظر کی طرف اشارہ کر کے تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، پھر جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان کی قوت کو دیکھ دیکھ کے اندر سے ڈر رہے تھے. حالت یہ تھی کہ منافقین بھی چونکہ اندر ہی موجود تھے، منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر محمد رسول اللہ سچے نبی ہوتے تو شکست کیوں ہوئی؟ اللہ تو اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر آج شکست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اللہ نہیں. یہ الٹے پھرنے والوں میں سے شامل ہونے لگ گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ ہی نہیں رہے تو ہم نے لڑ کر کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگوں نے کمزوری کا یہ منظر بھی پیش کر دیا کہ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن ابی سے ملو جا کے تاکہ ابو سفیان سے کہے کہ ہمیں امان لے دے، ابو سفیان ہمیں مدد کر دے، معاف کر دے. اندر ہی اندر سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دشمن کا لشکر تو 3000 سے زائد کا ہے، 3000 تو مدینہ کی کل آبادی نہیں ہے، اور ہم لڑنے کے لیے یہاں آگے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور گھروں کے اندر تو ہماری عورتیں ہیں، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچ سوچ کے ہلکان اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اسی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے، کیا اس سے پہلے حضرت موسیٰ، کیا اس سے پہلے حضرت طالوت، کیا اس سے پہلے حضرت داؤد، کیا اس سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ جا کے اللہ والوں نے جنگیں نہیں کی؟ کیا ہمیشہ فتح ہی ہوتی ہے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ والوں میں سے کوئی زندہ ہی نہ بچا، سارے کے سارے شہید ہو گئے. لیکن ان میں سے تو کسی نے اس طرح کی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، کسی نے اپنے مقابلے پر دشمن کی تعداد کو زیادہ دیکھتے ہوئے اندر سے دل شکستگی کا اظہار تو نہیں کیا. اسباب کی دنیا، اسلحہ دوسروں کا زیادہ دیکھ کے اپنے اسلحے کو کم دیکھ کے کوئی فروتنی تو اختیار نہیں کر لی. یہ جو تینوں کلمات یہاں پر آئے ہیں، دعوفو، استکانو اور وہنو، یہ تینوں کلمات بظاہر قریب قریب ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہوتا ہے، بڑا سلائٹ سلائٹ ڈفرنس ہے. پہلے اس کو واضح کر لیجئے تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. وہنو کہتے ہیں مال کی محبت اور موت کے خوف سے جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا نام وہن، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ صحابہ، ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پر یوں ٹوٹ پڑے گا جس طرح کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اتنے کم ہوں گے؟ کہا نہیں نہیں، تمہاری تعداد ریت کے ذروں کی طرح ہوگی، یعنی تم ہوگے بہت زیادہ. تو آقا پھر کیا مسئلہ ہے کہ پھر کیوں ہمارے اوپر ایسا معاملہ آ جائے گا؟ کہا کہ تمہارے اندر مال کی محبت اور موت کا خوف بڑھ جائے گا اور تم کمزوری دکھانے لگو گے. جس وقت تمہارے اندر یہ زمانہ آئے گا یہ وہن کی بیماری ہے دشمن تم پہ یوں ٹوٹ پڑے گا جس طرح کے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو یہ اندر کی کمزوری ہے اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسباب کی دنیا اسلحہ یا عددی قوت یا مالی قوت یا قدرتی وسائل کم ہیں، دوسروں کے پاس قدرتی وسائل زیادہ ہیں، دوسروں کے پاس مالی وسائل زیادہ ہیں، مخالفین کے پاس اور دشمنوں کے پاس عددی قوت زیادہ ہے، ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اندر سے دل شکستہ ہو جاتے ہیں. اور اگر مقابلہ ہوا تو موت یقینی ہے، اور موت سے تو اندر سے خوف آتا تھا. اور اگر موت آ گئی وہ جو مال اکٹھا کیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ تم لڑنے کے قابل ہی نہ ہو، پہلے ہی سرنڈر کر جاؤ گے. اور جو فیصلہ کر لے لڑنا ہی نہیں ہے، رویہ یہ بنا لے. حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے، ہم تاریخ ہی نہ پڑھتے رہ جائیں، کیا یہ واقعہ اس وقت ہمارے اندر حدیث کی سچائی کا اظہار نہیں کر رہا؟ دنیا میں اس وقت ہر پانچواں انسان جو سانس بھی لیتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا، ہر پانچواں انسان. ریت کے ذروں کی طرح ہو گئے ہیں ہم، آبادیاں سب سے بڑھ کر ہماری ہیں. لیکن دنیا میں کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کو جو عزت وقار اللہ نے کہا ہے نصیب ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگوں کو گھیر گھیر کر مارا جا رہا ہے. دشمن کی قوت کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ اور اس کے حواریوں سے مقابلہ کر لیں، ہمارے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کچھ عقل مندی سے کام کرنا چاہیے، کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں سمجھانے والے اس طرح کے دانشور موجود ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھو. اتنا بڑا امریکہ، اتنی بڑی اس کی قوت، اتنے بڑی اس کے نیٹو فورسز، تم اس کا مقابلہ کر لو گے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو. یہ سمجھاتے ہیں، اللہ نے کہا جس وقت یہ تمہارے اندر آ جائے گا اس کا نام وہن کی بیماری، یہ تمہیں لگ جائے گی. یہ بیماری لگی کیوں؟ دو وجوہات بتائی ہیں، مال کی محبت اور موت کا خوف. تو اپنے اندر دیکھ لیے، مال کی محبت ہے، موت کا خوف کس قدر زیادہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے. فرد فرد دیکھ لے اور اجتماعی طور پر بھی دیکھ لیجئے کہ ساری کی ساری مملکتیں تھر تھر کانپتی ہیں. امریکہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ نیٹو فورسز نے ادھر کا رخ کر لیا تو کیا بنے گا؟ بنیادی وجہ وہی ہے، مال کی محبت اور موت کا خوف. لیکن یہ بھی تو بے سبب نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو سوچ پیدا ہوئی ہے پہلے اس کا ہم اندازہ کر لیں، بات کی تہ تک ہم پھر پہنچیں گے. کسی بھی جگہ پر کامیابی اور کامرانی، وہ جو لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھو کہ دشمن کے پاس قوت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، وہ ان کی عددی قوت کتنی ہے. کامیابی اور کامرانی کیا عددی قوت کے اوپر انحصار کرتی ہے؟ مالی قوتوں پہ انحصار کرتی ہے؟ کیا وہ قدرتی وسائل کے اوپر انحصار کرتی ہے؟ بدر کے اندر تمہارے پاس کیا تھا؟ وہ صرف ایک قوت تھی، اور قوت یہ تھی کہ جن کے پیچھے اللہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو، وہ نہتے بھی ہوں تو ان کے پیچھے اللہ ہوتا ہے. نہتے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے پیچھے اللہ ہو طاقتور وہ ہے کہ دوسرا. آپ اپنے محلے کی صورتحال سے اندازہ لگا لیجئے، دو افراد لڑ پڑیں تو جو زیادہ اچھل اچھل کر حملہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اگر حالت پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ محلے کا کوئی گنڈا، علاقے کا کوئی ایس ایچ او، انتظامیہ کا کوئی بڑا افسر، اس کا چچا تایا مامو ہے، اس کے پیٹ پشت پناہی کرنے والا ہے۔ جس کی پشت پناہی کرنے والا کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی خاقان ہوتا ہے، وہ تیلا پلوان بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر ضبط ہی نہیں رکھتا، اچھل اچھل کر آتا ہے، وہ اچھل اچھل کر لڑتا ہے، اسے ضبط ہی نہیں ہوتا، اسے پتا ہے کہ میری اپنی قوت کوئی نہیں، لیکن میرے پیچھے ایک بہت بڑی قوت ہے۔ جس طرح ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کمزور صحیح، لیکن امریکہ ہمارے پیچھے ہو تو اس طرح ہم بھی طاقتور ہو جائیں گے، گراؤنڈ ریالٹی اس کا نام۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ امریکہ جیسے ایک کروڑ ملک بھی آ جائیں، ان کی ساری طاقتیں ایک طرف تمہارے پیچھے اکٹھی ہو جائیں، اس کے مقابلے پر ایک دوسرا شخص ہو جس کے پیچھے اللہ کی قوت آ جائے، جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو، جس کے پیچھے اللہ کی قوتیں ہوں، وہ جس سے اللہ پیار کرتا ہو، تو پھر زیادہ قوت اللہ والے کے پیچھے ہے یا دوسرے کے پیچھے ہے، تو یہ ایمانی کیفیت ہوگی تو موت کا خوف رہ جائے گا، کیونکہ موت کون دیتا ہے؟ یہ اسباب کی دنیا، یہ اسلحہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پوری تفصیل سے پڑھا تھا، نہ اسلحہ موت دیتا ہے نہ زہر موت دیتا ہے، دنیا میں کوئی چیز موت نہیں دے سکتی، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب یہ ایمان کامل ہوگا تو تب یہ سوچ پیدا ہوگی کہ جب قوت سب سے بڑی جس کے ہاتھ میں موت ہے وہ تو میرے ساتھ، فتح و شکست جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو میرے ساتھ، تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت دیکھ کر بھی، بڑی سے بڑی یلغار کو دیکھ کر بھی ڈرے گا؟ یہ جو اندر کی دل شکستگی ہے، یہ اندر کی جو شکست ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب اندر دل کے اندر یہ ایمان ہوتا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ بیٹا ایک دو کرسیاں پیچھے دے دیں، وما ضعفوا یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کی وجہ سے ارادے کے اندر اور عمل کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے اس کا نام ضعف ہے۔ اصل میں دل شکستگی ہوئی، دل شکستگی نے عمل اور ارادے کے اندر سے ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، جس پر اعتماد ہونا چاہیے تو اس پہ اعتماد تو ہے نہیں، جو اصل قوت تھی اس پہ تو اعتماد رہا نہیں، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر تو اعتماد رہا نہیں، رازق جو ہے جو مال کی محبت جو ہمیں تنگ کرتی ہے رازق نے دینی تھی اس پہ تو اعتماد رہا نہیں، تو اس کی وجہ سے ارادے اور عمل میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کو ضعف کہتے ہیں۔ اس ارادے اور عمل کی اس کمزوری کی وجہ سے جو نتیجہ تن انسان رویہ اپناتا ہے اس رویے کا نام استقانہ ہے۔ خدا لگتی کہیے کیا یہ وہی صورتحال نہیں ہے؟ اب اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیل کے پاس اس بات کا پتہ ہے کہ عددی قوت ہماری دنیا میں سب سے تھوڑی، اور یہ بھی اسے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنے ایٹم بم مسلمانوں کے پاس موجود ہیں کہ وہ ایک ایک بھی اپنے ملک سے برسائیں تو اس کے ملک میں بارش ہو جائے اور پوری دنیا میں کوئی یہودی دنیا میں زندہ نہ رہے۔ اس کے مقابلے پر مسلمانوں کے پاس عددی قوت بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس مالی قوت بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس قدرتی وسائل بھی زیادہ ہیں، سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود، ملکوں کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہونے کے باوجود، ایک چھوٹا سا اسرائیل کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج چیلنج نہیں کر رہا؟ وہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو گھیرے میں لے لیتا ہے، انہیں کہتا بھوک سے اور بیماری کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مرو اور دنیا کو تماشا دکھاؤ، ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، جو ہمارے خلاف لڑے گا ہم اس کا یہی اثر کر دیں گے۔ یہ اس نے دنیا میں تماشا دکھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اگر کوئی بولے گا، حتیٰ کہ دوسرے لوگ بھی مدد کے لیے وہاں پر پہنچیں گے تو ان کے جہازوں کو پکڑ لیتا ہے، اب آئرلینڈ والوں کا بھی جہاز پکڑ لیا گیا، ان کو کس چیز کی کمزوری نہیں ہے، ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ جھوٹ کے اوپر اتنے مضبوط ہیں کہ اندر کے دل شکستہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے امریکہ پر بھروسہ کیا ہے تو پوری قوت سے بھروسہ کیا، اگر انہوں نے اپنے پلاننگ پہ بھروسہ کیا ہے تو پوری قوت سے کیا ہے، دل شکستگی کا کوئی وہاں پہ انسر نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ دل شکستگی جب ہو جاتی ہے تو پھر اگلے مراحل زوف اور استقامت کے آ جاتے ہیں۔ وہ تو نہیں ڈر رہا، اقوام متحدہ کے بیانات کے باوجود نہیں ڈر رہا، کیوں نہیں ڈرتا؟ اصل بات اندر کی دل شکستگی۔ لا تاہنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اس بات کو انہوں نے اپنا لیا ہے، یہ بات مسلمانوں کو کہی جا رہی تھی۔ اور اس جنگ کے اندر بھی جہاں کا تذکرہ ہے، وہ جو درے کے اوپر لوگ کھڑے کیے گئے تھے، وہ جو یہ سوچ کر نیچے اترے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو لڑائی کا موقع ہی نہیں ہے، یہ حکم تو اس موقع کے لیے تھا کہ جب جنگ ہو، اب نیچے اتر آئیں اور مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں۔ اگر مال کی محبت نہ ہوتی تو یہ سوچ پیدا ہوتی؟ مال کی محبت، آپ اور میں اپنا اندازہ کریں، میں ملکی لیول کی بات بعد میں کروں گا کہ ہم کتنے ڈالرز کے بدلے میں کتنے قیمتی انسانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں دشمن کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ باتیں بات کی باتیں ہیں، یہ تو بات کی باتیں، جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو پھر دوسری بات دیکھوں۔ جہاں سے مجھے نفع ملتا ہو، جہاں سے مجھے فائدہ ملتا ہو، میں دھوکہ دہی کے ساتھ اپنا وہ فائدہ لے لیتا ہوں یا نہیں لے لیتا؟ میں کم تول کے لے لیتا ہوں، میں ملاوٹ کر کے دھوکہ کر کے لے لیتا ہوں، میں پانی ملا کے چیز کو زیادہ دودھ کر کے بیچ لیتا ہوں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے فوائد جو ہوتے ہیں، صرف جو لفظی فوائد ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے میں وہ بھی حاصل کر لیتا ہوں، جبکہ میرے اللہ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کر رکھا ہے، اپنے فائدے کی خاطر جھوٹ بول لیتا ہوں، جبکہ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دے کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اپنے مفاد کی خاطر، مالی مفاد کی خاطر دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور اس بات کا پتا ہونے کے باوجود کہ رسول اللہ نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا رسول اللہ امت سے نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں مالی مفاد مل جائے چاہے رسول اللہ ہمیں امت سے نکال دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، دو حقیقی بھائیوں کے درمیان کا معاملہ ہو تو تب بھی دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں ہم دھوکہ نہ دے رہے ہو، اور جس کو رسول ہی امتی نہ مانے، من غش فلیس منا، اراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کیا ہم ہی وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر رشوت دے کر کام لیتے ہیں؟ میں رشوت لینے والے کو برا نہیں اس وقت کہہ رہا، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے رشوت دینے والے کو برا کہا ہے۔ ہم عقل مند بن کر کہتے ہیں کہ بے وقوف ہیں ہم، اپنا وقت بھی ضائع کریں، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، دفتروں کے چکر بھی لگائے، رشوت تو پھر دینی پڑتی ہے، تو پہلے ہی کیوں نہ دینے؟ یہ جو رشوت دیتے اپنے مفاد کی خاطر، دراصل اس پہ اس کا اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. تمہارے نفع کا مالک کون ہے اور تمہارے نقصان کا مالک کون ہے؟ یہ زبانی رہ گیا ہے، عملاً ہم سمجھتے ہیں وہ افسر جس کے قبضے میں اس وقت وہ کام ہے، وہ شخص جس کے قبضے میں آج وہ قدرت اللہ نے دے رکھی ہے، سمجھتے ہیں میرے نفع اور نقصان کا مالک وہ. گھروں کے اندر کی صورتحال ہو یا گھروں کے باہر کی صورتحال ہو، دفتروں کے اندر کی صورتحال ہو دفتروں کے باہر کی صورتحال ہو، ہم تو اپنے مفاد کے بندے ہو گئے. حتیٰ کہ مجھے اگر، یہ بھی آج ہی کی اخبار، کل کے اخبار کی خبر ہے نا، کہ ماں نے نشے کے لیے، میرا مفاد ہے کہ نشہ ملے مجھے، نشے کے لیے بیٹے کو پیسے نہیں دیے، ڈنڈے مار مار کے ماں کو مار دیا. اسی لاہور کے اندر کی خبر ہے. اپنے مفاد کی خاطر، اپنے ٹکے کمانے کی خاطر لائف ڈرگز جلی بیچتے ہیں اور معزز کہلاتے ہیں. اگر میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے تو مجھے یہ گندے رستے اختیار کر کے، اللہ کی ناراضگی کا رستہ اختیار کر کے خوشحالی کا کوئی خواب دیکھنا چاہیے؟ موت کا خوف جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، بڑا کرم ہو گیا، جنگ ٹل گئی. اور مسلمانوں کی کبھی کیفیت یہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے شکر ہے اللہ نے موقع دے دیا، آج شہادت ملے گی، اب اللہ سے وصال ہو جائے گا، مسلمانوں کو عزت نصیب ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ ہے لا عزت الا بالجہاد. جہاد کے بغیر عزت ملتی نہیں ہے، ہمیں جہاد کا موقع ملا ہے. اللہ مسلمانوں کو عصمت عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، شوکت عطا کرے گا. ایک زمانہ تھا جب ہم موت سے نہیں ڈرتے تھے اور خوشحالی کے لیے رب کی طرف دیکھتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں کی سفارت جا رہی ہے، سفیر کو رستے میں پتا چلا کہ یونان میں فلاں شہر کے اندر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، وہاں انہیں بیلوں کی جگہ پر جوت کر باقاعدہ کنواں سے پانی نکلوایا جا رہا ہے. اس خبر کے ملنے پر سفیر وہیں سے واپس پلٹ آتا ہے اور آ کے امیر المومنین کو کہتا ہے یہ خبر ہے کیا اس ملک کے ساتھ تم سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین نے اس خبر کے سنتے ہی تحقیق کروائی، پتا چلا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو ایک رکا بھجوایا کہ فلاں جگہ پر ہماری تحقیق کے مطابق اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، آزاد کر کے انہیں ہمارے ملک میں بھیج دیا جائے. اگر اس خط کے گزرے ہوئے 3 دن گزر گئے تو مسلمان یلغار کر دیں گے. یونان اس زمانے میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ یلغار ہو گئی تو اب کیا ہوگا، اور مسلمانوں کو آزاد کر کے بھیج دیا گیا. آج استقامت اور زوف اور وہن کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اللہ اعلان ہمارے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہمارے ملک چھین لیے جاتے ہیں، ملک تاراج کر لیے جاتے ہیں، جوانوں کو تحتیک کر دیا جاتا ہے، عصمتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور ایک ملک کے علاوہ کوئی دوسرا ملک مجھے نظر نہیں آیا جس نے کہا کہ ہم اپنا سفیر واپس بلا لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اندر کی شکست ہے. نجم الدین اربکان نے اپنے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں، جس طرح غزوہ احزاب میں اکٹھی ہو گئی تھی، میرے اللہ نے اس دن بھی شکست دی تھی، آج بھی اللہ شکست دے دے گا اگر یہود کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں. لوگوں تم اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ تمہارے پیچھے آئے گا اور ان کو شکست دے گا، کیونکہ ترک افواج آج اندر کے وہم کا شکار نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر یہ قوت پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ہم بھی کبھی سوچ سکتے ہیں، پاکستان بھی سوچے گا جس کے حکمران وہاں سے سوچ کے چلتے ہیں. لوگوں اس حالت کو بدلنا ہوگا اور چھو منتر سے ہی حالت بدلی جائے گی. سنو، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کس طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس کا نام بے نیاز ہستی ہے. غزوہ احد کے اندر میرے اور آپ کے ماں باپ جن پہ قربان، وہ کتنے صحابہ تحت ایک نہیں ہو گئے؟ میرے اور آپ کے ماں باپ جس پہ قربان، کیا وہ محمد رسول اللہ کو شکست نہیں ہو گئی؟ کیا میرے اور ماں باپ آپ کے قربان جس پر وہ ہستی خون خون نہیں ہو گئی تھی، ان کے دندان مبارک شہید نہیں ہو گئے تھے، خود کی کڑیاں کیا ان کے جسم کے اندر پیوست نہیں ہو گئی تھی، ان کے دامن پر شکست داغ نہیں لگ گیا تھا؟ اللہ نے اتنی بڑی ہستی کو اگر اس طرح قبول فرما لیا ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں وہن نہ دکھاؤ، زور نہ دکھاؤ، اگر وہن اور زور نہیں کرو گے تو تمہارے اندر آٹومیٹیکلی وہ صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور صبر کہتے ہیں اس بات کو ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر استقامت کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتے رہنا، دشمن کی رکاوٹوں کے باوجود صرف اپنی استطاعت کی حد تک قدموں کو نہ روکنا، منظر کی طرف بڑھتے رہنا. اور اگر اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہو، فزیکل طاقت کی بات کر رہا ہوں، فزیکل طاقت ختم بھی ہو جائے تو منظر کی طرف نگاہیں لگا کے رکھنا، اس کی طرف رینگ کر چلنے کی کوشش کرنا. جو لوگ یوں کرتے ہیں تو کیا اللہ نے غزوہ احزاب میں جس طرح قوت کم ہو گئی تھی مدد کی تھی، تو کیا اللہ آج مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ لیکن ہم تو اندر کے ذوق کا شکار ہیں، ہم تو اندر کی دل شکستگی کا شکار ہیں، ہم نے تو اندر کی فروتنی دکھا دی. ایک منظر ذرا دیکھیے، رات کا پچھلا پہر، امام علی مقام کے پاس صرف ٹوٹل افراد مرد و زن 72، دشمن کی تعداد لا تعداد، دشمن کی قوت شام سے لے کر عراق تک پوری قوت کا مالک ہے، ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں. امام علی مقام کے ساتھ کون سی قوت تھی؟ ڈر گئے تھے، شکست خوردگی دکھائی تھی، سمجھانے والوں نے سمجھایا نہیں تھا، واپس چلے جاؤ. اندر کے دل شکستہ ہوتے تو واپس چلے جاتے، وہم دکھاتے، استقامت دکھاتے، لیکن نہ استقامت دکھائی ہے، نہ ذوق دکھایا ہے، اور نہ ہی وہن کا شکار ہوئے ہیں. نہ موت کا خوف ہے، نہ جاہ و جلال کا خوف ہے، نہ جاہ و حشمت کا خوف ہے، کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں. رات کے پچھلے پہر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں، کل صبح میں جو دیکھ رہا ہوں، ممکن ہے کہ ہمارے جسموں پر ہمارے سر قائم نہ رہے. میں ان خیموں کو لٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تم میں سے جو شخص میرا ساتھ چھوڑنا چاہے، میں اپنی بیعت سے اسے آزاد کرتا ہوں، وہ آزاد چلا جائے. رات کا پچھلا پہر میں نے اس لیے منتخب کیا ہے، جاتے ہوئے کہیں تمہیں شرمندگی نہ ہو.
جو میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اس رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ. تو حجت کے وقت جب لوگوں کو دیکھا ایک شخص بھی کی کمی نہیں تھی، ایک شخص بھی کم نہ ہوا، ان میں سے کوئی شخص واپس نہ گیا. یہی اس کی تعریف کی جا رہی ہے جب مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہ وہ وند کا شکار ہوتے ہیں، نہ وہ زبد کھاتے ہیں، اور نہ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جس کے اندر شخص گردگی کا عالم. اور ہم نے کون سا مقام چھوڑا ہے، ہر جگہ پہ شکست کھا گئے. فوجی قوت کے اعتبار سے یہ کوئی پہلی شکست نہیں ہے ہماری، اس سے پہلے تتار کے زمانے میں اس سے بڑی شکست ہمیں ہو چکی ہے. کروڑوں 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 انسان تہ تہ ہوئے تھے، عصمتیں لٹی تھی، ملک تاراج ہوئے تھے. وہاں پہ فوجی اور جغرافیائی قوت کا یہ عالم تھا کہ شام کے اندر کھڑے اگر کسی مسلمان کو کوئی تتاری کہتا کہ میری تلوار گھر رہ گئی ہے، میں گھر سے ذرا تلوار لے آؤں، خبردار یہاں سے ہلنا نہ. اس کی فوجی قوت کے اعتبار سے شکست اتنی زوردار تھی کہ وہاں سے وہ ہلتا نہیں تھا، مار دیا جاتا تھا، اسے مر جانا قبول تھا. ہلتا اس لیے نہیں تھا کہ اگر میں بھاگ گیا تو بھاگ کر جہاں جاؤں گا یہ اس قوت کے ساتھ وہاں پر آئیں گے، میرے ساتھ دوسرے بھائیوں کو بھی قتل کر دیں گے. ان کو بچانے کی خاطر وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیتا تھا. اس وقت کی بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے اس کا ورک ورکم ڈھالا ہے. اس زمانے کا یہ شکست خوردہ انسان بھی ان کو وحشی کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ انہیں وحشی کہتا تھا. آج کس تاریخ کو جس نے افغانستان کو تاراج کیا ہے، آج کس وحشی کو جس نے عراق کو تاراج کیا ہے، آج کس وحشی نے جس نے عالم اسلام کو تاراج کر دیا ہے، اس وحشی نے جس نے پوری دنیا کا امن چھین لیا ہے، کیا تم اسے مہذب نہیں کہتے، سیولائز نہیں کہتے؟ یہ ہے اندر کی شکست. اس واسطے ادھر سے جو بھی چیز نہیں آتی ہے ہمارا جھوٹا دانشور اس کی طرح لپکتا ہے کہ دیکھو گوری چمڑی والا کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، دیکھو امریکی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. آج ہم انہیں ویشی کہنے کی بجائے اور انہیں ویشی سمجھنے کی بجائے معزز کہتے ہیں، سیولائز کہتے ہیں، متحدر کہتے ہیں. یہ اندر کی شکست نہ ہو تو اندر سے انہیں ایسا تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نہیں کرتے، تو ان کی بنائی ہوئی باتوں کو پھر آپ بحثیت قوم قبول کیسے کر لیتے؟ ان کی طرف سے ہر آنے والی خبر آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسامہ بن لادن کی نئی ٹیپ آ گئی، کون خبر دیتا ہے؟ امریکہ دیتا ہے. اس کی تصدیق کون کرتا ہے اور تسلیم کون کرتے ہیں؟ پنجابی طالبان اٹھ کھڑے ہوئے، خبر کون دیتا ہے؟ اور ہمارا وزیر داخلہ امریکی ہے یا پاکستانی؟ پاکستانی ہو کے امریکی زبان استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہن کا شکار ہو گئے ہیں، زوف کا شکار ہو گئے ہیں، استقامت دکھانی شروع کر دی. اسی کا علاج کروایا تھا غزوہ احد کے اندر اس تبصرے کے ذریعے کہ مسلمانوں اپنے اندر سے ان بیماریوں کو نکال دو تاکہ اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے، کیونکہ جس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے جو استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ نہ ذوق دکھاتے ہیں، نہ دل شکستگی کا اثر دکھاتے ہیں، اور نہ فروتری دکھاتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ ان کے سامنے سرنڈر اپنے آپ کو کرتے ہیں، وہ صابر ہیں. اور اللہ کا اعلان ہے کہ میں صابرین سے محبت کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں. اور جن کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ یہ اندر کی شکست خوردگی، اس کا علاج اللہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. ہاں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، وہ ماں نہیں، کانا ہے، قَوْلَهُمْ ان کا قول،
نہیں ہے ان کا قول الا سوائے اس کے، ان کا قول نہیں ہے. جب بندہ رب سے کہتا ہے تو یہ قول نہیں ہوتا، یہ دعا ہوتی. نہیں ہے ان کی دعائیں سوائے اس کے الا ان قالو، الا سوائے ان کے قالو انہوں نے کہا، نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ربنا، کیا ترجمہ کریں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے آقا، اے ہمارے شہنشاہ، اے ہمارے فرماروا، اے ہمارے منتظم، منتظم اے ہمارے مربی، ربنا اے ہمارے پالنہار. یہ ساری باتیں وہ جو استقامت کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ جو ذوف کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ جو وہن کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان سب کے لیے کلمہ استعمال کیا ہے ربنا. ہماری زندگیوں کا مالک کون؟ ہمارا رب. ہماری خوشحالیوں اور ہمارے نفے اور ہمارے نقصان کا مالک کون؟ ہمارا رب. رب ہوتا ہی وہ جو منتظم ہے، جو مدبر ہے. ہمارے بگڑے معاملات کون سنبھال سکتا ہے جی؟ رب کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس لیے رب کا کلمہ استعمال ہوا. ہمارے انتظام کرنے والے ہیں، ساری دنیا کے انتظام کرنے والے اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں نا، ساری دنیا کا انتظام کرنے والے، کیا اللہ ہمارا انتظام نہ کر سکے گا؟ قالوا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر، مغفرت فرما دے. شکست کی وجہ، شکست کی وجہ وہ گناہ ہے جس کو استقامت ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ فروتنی ہے جو وہن اور ذوف کی وجہ سے پیش آئی ہے، وہ عمل ہے جو ہم نے درے سے اترتے ہوئے کیا ہے، مال کی محبت موت کے خوف کی وجہ سے، وہ کہ ہمیں مال مل جائے، یہ گناہ کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ جو کہ بے نیاز ہستی ہے اس نے ہمیں شکست سے دوچار کر دیا. آج بھی ہم شکست سے دوچار ہیں، دشمن ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو اگر ہم معاف فرما دیں گے پھر ہم اس شک سے نکل جائیں گے. اس لیے پہلی بات یہ کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اسلحہ زیادہ دے دے، ہاں اسلحے کی ضرورت ہے، اللہ عزیز قوت دے دے، ہاں ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اسی سے مانگنی ہیں، وہی دے گا، لیکن یہ ملیں گی بھی، موجود بھی ہوں گی. تو غزوہ بدر سے زیادہ غزوہ احد میں تھی، شکست تو پھر بھی ہو گئی. پہلی بات کیا مانگنی ہے کہ اللہ جو ہمارے رویے تھے، ہم شرمندہ ہیں، وہ غلط تھے، تیری جناب میں وہ پیش کرنے کے قابل نہیں تھے، ہمیں اس کی معافی دے. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر نا، اے اللہ معاف فرما دیجئے ہم سب کو. انسان نے اپنی بھی معافی مانگنی ہے اور اپنے حوالے سے اپنے امت کے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے. جب یہ زمانہ آ جائے، جب دشمن ٹوٹ پڑ رہا ہو، تو اپنے لیے خالی معافی نہیں مانگنی، اپنی امت کے گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو آپ کی میت سے دور کر لیا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. واسرافنا، اور ہم نے جو حد سے تجاوز کر لیا ہے، آپ کی حدود کو ہم نے توڑا ہے. پاکستان میں اللہ کی حدود قائم ہے؟ دنیا میں کس جگہ بتا دیجئے؟ سعودی عرب میں پانچ حدود کے علاوہ باقی سارا اللہ کا قانون ٹوٹ چکا، اور باقی دنیا مسلمانوں کے اندر اللہ کی حدود کے اندر بھی اسراف کر لیا گیا. اسرافنا، ہم نے جو حد سے تجاوز کیا ہے، اردو کا کلمہ اسراف کرنا، اپنی حد سے بڑھ کر کام کرنا، فی امرنا ہمارے اس معاملہ کے اندر، فی یہ ہماری زبان کا کلمہ، امرنا امر ہماری زبان کا کلمہ ہے، وثبت اقدامنا اے اللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، لڑے گا تیری راہ میں، جان کے آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک ہمارے ہاتھ چھل نہ ہونے پائے ہم لڑتے رہیں گے، ہم زوف نہیں دکھائیں گے، ہمارے اندر کی فزیکل قوت ختم بھی ہو جائے ہم دشمن کی طرف بڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ تیرا مدد پہنچ جائے، تیری مدد کے انتظار میں رہیں گے۔ ہمیں ثبات کون دے سکتا ہے؟ اگر اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو تو ثبات مل سکتا ہے؟ ہم تو ساتویں بحری بیڑے کا انتظار کرنے والی قوم، ہم تو امریکی امداد کے انتظار کرنے والی قوم، ہمیں تو غیر اللہ کی مدد چاہیے، اور جب غیر اللہ کی مدد بندہ مانگتا ہو، مومن ہے کہ مشرک ہے؟ تو مشرکوں کی بھی مدد کو آپ چاہتے ہیں؟ اللہ وثبت اقدامنا، ثبت ثابت کر دے، ہماری زبان کا کلمہ ہے، اقدامنا قدم کی جمع ہے، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، یہ اندر کی کرجیس ہونا، بہادر اور دلیر ہونا، یہ انسانی صفات ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر اس ثابت قدمی نہیں ملتی، ثابت قدمی کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو ملتی، اللہ تب عطا فرماتے ہیں، پہلے اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیں۔ توکل کس پر کرنا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کی دنیا تو اپنی استطاعت کے مطابق پوری کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحے کی قوت تو موجود ہو اور ہم اسلحہ گھر میں رکھ کر کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کمانے کے ذرائع رکھنے کے باوجود کہیں ہم نہیں کمائیں گے اللہ خود دے گا، اللہ کہتا ہے صبر نہیں پھر تم نے کیا، اپنے اسباب کی دنیا کو اکٹھا کرو، خذو حذرکم ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے بس اتنے ہی عدد قوت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور پھر دیکھو میں تمہیں ثبات دوں گا۔ وانصرنا وانصرنا، انصر نصر اردو کا کلمہ مدد کرنا، انصر مدد فرما دیجئے، یہ آرڈر تو اللہ کو نہیں نہ کیا جا سکتا، یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پھر ہماری مدد فرما دیجئے، علی القوم الکافرین، اللہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، قوم بھی ہماری زبان کا کلمہ، کافر بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور یا نون تو جمع کی علامت لگا ہے، الف لام لگا ہے، الف لام لگ کے الکافرین، سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ کیا یہ مدد صرف غزوہ احد کے اندر مقابل جو کافر ہیں ان کے لیے ہے کہ آج جو مقابل پہ کافر ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ کیا صرف یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ہے کہ تمام دنیا کے کافروں کے لیے ہے؟ تو میرا اللہ مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو منہ سے پھر یہ زبان دعا کیسے نکلے اگر اندر ہی نہ ہو؟ آپ دیکھیے جب بھی ہماری معاملہ ہوتا ہے تو ہم اندر کا معاملہ چونکہ کھوٹا ہو گیا ہے، منہ سے یہ دعائیں ہی نہیں نکلتی، اور اگر جمعوں کے خطبوں میں نمازوں کے بعد مولوی صاحب یہ دعا کر بھی دیں تو رٹا ہوا جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ سننے والے کو پتا ہوتا ہے کس کے معنی کیا ہیں، اور نہ کہنے والے کو پتا ہوتا ہے کس کے معنی کیا، یہ تو رو کے مانگنے والی دعائیں تھیں۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو جب اس طرح کی آفتیں تم پر آن پڑیں اور تم اندر سے وہن کا علاج تو کر سکتے ہو، تم اندر سے اپنے ذوق کا علاج تو کرو گے، تم فروتنی نہیں دکھاؤ گے، یہ تو تمہارا عمل ہے، ارادے کی قوت اور عمل کی قوت تو تم نے کھڑی کرنی ہے، یہ تم کر لو گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے پہ چلنے کی صرف کوشش کرتے ہیں ان کے رستہ کون بنائے گا؟ تو پھر اللہ سے کہنا رستے بنا دے، پھر دعائیں کس سے کرنی ہیں؟ لیکن پہلے یہ عمل ہمیں خود کرنا ہوگا، خود عمل نہیں کریں گے تو خالی دعائیں اثر کریں گی، اور رٹی ہوئی دعائیں بغیر اندر کے حضوری کے رب کو اس قابل نہ سمجھتے ہوئے اندر سے تو سمجھیں امریکہ مدد کرے گا تو بچیں گے، اقوام متحدہ مدد کرے گی تو بچیں گے. تو اقوام متحدہ مدد کر دے گی آپ کی؟ وہ کر بھی دے تو بچ جائیں گے، اور اللہ کرنے بھی دے گا ان کو. آئیے اس دعا کو پھر سے کہتے ہیں، میرے ساتھ کہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین، وانصرنا للقوم الكافرین، وانصرنا للقوم الكافرین. اور اس لیے کہا تھا کہ تم اپنی خالی اس طرح دعائیں نہیں، رب سے نماز کے اندر کھڑے ہو کر اس سے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ اس وقت ایک ظلم کی قوت نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، اسباب کی دنیا تو ہم نے اکٹھی کر لی، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بدر کے اندر فرشتے بھیجنے والے اب پھر بھیج دے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب احد کے اندر یہ دعا مانگ لی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو افراد تھے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا ان کی تعداد 12 تھی، اور چند افراد جو جن کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، پھر وہ واپس پلٹے. ان کے پلٹنے کا انداز کو صرف دشمن نے دیکھا ہے. وہ جو واپس پلٹے وہ ٹوٹل تھے ہی کتنے؟ 70 تو شہید ہو چکے تھے، تھے ہی کتنے؟ اور کتنے ان میں سے منافق تھے جو الگ ہو چکے تھے؟ اللہ نے ان کے وقت ایسے فرشتے نازل فرمائے کہ دنیا کی فوجی تنظیمیں آج تک اس مسئلے کو حل کرتی جا رہی ہیں کہ اتنی بڑی فتح ان کو ہو رہی تھی کہ 70 افراد مسلمانوں کے شہید ہو چکے تھے، مسلمانوں کو شکست فاش ہو چکی تھی، اور ایک بیشتر حصہ دوڑ چکا تھا. عین اس میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور رسول اس وقت پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میری طرف ہو، میں ادھر کھڑا ہوں، الیہ الیہ کہہ رہے تھے. وہ کون سی قوت تھی جس کو دیکھ کر دشمن بھاگا تھا؟ وہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے جن کو دیکھ کر وہ دشمن بھاگا تھا. انہوں نے سمجھا کمک آ گئی، کیا میرا اللہ آج وہ فرشتے بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ ہم اندر کے کھوٹے، اس دعا کے مانگنے کے اہل نہیں رہے. اس لیے آج اس کتاب اللہ میں یہ نسخہ موجود ہونے کے باوجود یہ دعا ہم مانگتے ہیں اللہ سے؟ نہیں مانگنے کی توفیق ملے گی، مانگیں گے بھی تو رٹے ہوئے جملوں کی طرح. وہ تو کہا تھا کہ نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر رو رو کے مجھ سے یہ مانگو، جس طرح غزوہ بدر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کل میرے ان بھائیوں نے لڑنا ہے، ان کو سکینت عطا فرما، ان کو نیند آ جائے، یہ سو جائیں تاکہ صبح پوری قوت کے ساتھ اٹھیں، رات کو اگر یہ ڈرتے رہے تو صبح لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، انہیں سلا دے. لیکن سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ دو بندے جاگ رہے ہیں، ایک کا نام محمد رسول اللہ ہے، دوسرے کا نام ابا بکر صدیق ہے. دو بندے قوم کے غم میں جاگے ہوئے، اور ابا بکر ہی بتاتے ہیں کہ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاریاں کرتے رہے. جنگ کی تیاری کی قوم کو سلایا ہوا ہے، اور جنگ کی تیاری یہ ہو رہی ہے، کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی دونوں ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھاتے ہیں کہ آپ کی ردا مبارک گر جاتی ہے. ابا بکر اٹھ کہتے ہیں اٹھا کر پھر میں دوبارہ ان کے اوپر رکھتا ہوں، پھر الہا کرتے ہوئے ہاتھ اتنے اوپر لے جاتے ہیں کہ ردا گر جاتی ہے، اور کہتے ہیں یا اللہ اتنے ہی لوگ ہیں، بس لے آیا ہوں، اب تم مدد دے دے،
اب تو رشتے بھیج دے، اب تو ہمیں ثبات دے دے، ہم کو استقامت دے دے. یا اللہ تو قوت دینے والا ہے، یا اللہ تو طاقت دینے والا ہے، تو مدد دینے والا ہے. پوری رات رسول اللہ پکارتے ہیں. خدا لکھنے کی ہے اس بڑی مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو رات کو انہوں نے کہا کہ یا اللہ فلسطین کے لوگوں کی مدد فرما. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اور فلموں کے اوپر رات گزاری ہے، لیکن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کہا ہے کہ انہوں نے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی مدد کے لیے فرشتہ بھیج. فنسر نالر قوم الکافرین، مانگی ہے مدد. اندر کا کھوٹا، یہ شکست خوردہ، یہ زوز زدہ، یہ اسکانت زدہ، یہ اس طرح کی دعا مانگنے کے بھی اہل نہیں رہتا. اللہ ہمیں دعا مانگنے کے تو اہل کر دے، ہمارے اندر سے صاف کر دے، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، اندر کی کمزوریاں دور فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف، اے اللہ ہماری اور سارے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اور سارے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، ہمیں قوت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما تاکہ تو ہمارا ساتھ دے دے. اے اللہ اپنی معیت عطا فرما دے، اپنا ساتھ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اوپر اپنے فرشتوں کو نازل فرما دے، وہ ہماری مدد کریں دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. تیرا حکم ہوگا تو وہ تو انتظام کرے گا، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا منتظم ہے. ہماری بگڑیاں بنانے والے تیرے آگے ہی ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اگلی آیہ کریمہ جس پہ رکوع ختم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہی کریں گے. کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیجئے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کام آئے تو اسے کہتے ہیں جزاک اللہ، تو اگر کوئی جزاک اللہ کہے تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ خالی جزاک اللہ نہ کہا کرے، جزاک اللہ خیرن کیا کہنا چاہیے. اور آپ اردو میں اس کو جوابی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی، کم از کم اتنا تو اس کے لیے دعا کریں. جتنی کوئی آپ کے لیے دعا کرے اتنی ہی کم از کم ہے، ورنہ اس سے زیادہ. ہمارا اسلوب یہ ہے کیا ہے، السلام علیکم تو جواب میں بھی کہو السلام علیکم، یہ کم از کم. وعلیکم السلام اتنی ہی دعا مل گئی، لیکن کہا کہ بہتر ہے کہ ہو رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہو تم. یہ اسلوب بتایا گیا ہے کہ جتنی کوئی دعا دے کم سے کم اتنی تو دو، نہیں تو اس سے زیادہ دو. لیکن اگر کہنے والا ہی کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب میں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کچھ زیادہ کر کے دو. اس طرح ان کے لیے بھی. کسی اور کے گھر نماز والے کمرے میں اگر تصویریں آویزہ ہوں وہ فوری طور پر ہٹائی نہ جا سکیں تو کیا ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ ہٹائی نہ جا سکیں والا معاملہ جو ہے یہ شرع طلب ہے، اور اگر واقعی نہیں ہٹائی جا سکتی تو نماز ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پردہ لگا رہا تھا جس پہ تصویریں تھیں، اور جس وقت نماز پڑھتے تو اس وقت اسے ایک طرف کر دیتے، لیکن ایک دن جب رسول اللہ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ عائشہ زی لیہا، اس پردے کو ہٹا دو، یہ کہنے کا انداز دیکھا تو امی عائشہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. تو تصویریں والے جنہوں نے لٹکائی ہوئی ہیں یہ تو ان کا کام ہے، دوسرے والے جو گئے ہوئے ہیں وہ اس کے مکلف نہیں ہیں، ان کی نماز وہاں پہ ہو جائے.
میں نے عرض کیا تھا 27 رمضان المبارک کو ہم نے قرآن ہاؤس تو بنانا ہے، اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے. اس سلسلے میں جو بھی آپ امداد لے کر آئے ہیں، یہ ڈبے بھی موجود ہیں اور طاہر صاحب کے پاس رسید بھی موجود ہے، وہ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیے تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعے اور لوگ بھی لے کے آئیں. بیٹیاں اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو بھی کہیں، اور یہ مرکز بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور برکت ڈالیں گے اور یہ کام پھیل سکے گا. ورنہ یہ محدود اس طرح سڑک پہ بٹھا کے، بہت سارے لوگ تو یہ سوچتے ہیں آپ کو کہنے پہ آ تو جائیں، سڑک پہ تو آپ بٹھاتے ہیں. اللہ کے بندے ابھی ہم اسی قابل ہیں کہ سڑک پر بٹھا سکیں، تو ہمیں سڑک کا موقع ملے گا تب بھی اللہ کے نام کی مالا جپیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ہمیں حال اللہ تعالیٰ فرما دیں گے تو آگے بڑھ کر اور زیادہ کام کر لیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک حال نہیں بنتا ہم کام نہ کریں، کام تو نہیں روکیں گے. وہ رینگ کر بھی چلنا پڑا ہے اللہ تیری منزل کی طرف تو ہم چلیں گے، یہی استقامت ہے، تو وہ تو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں. اصحاب صفا میں کون صحابی شامل تھے؟ صفا میں کہا جی، وہ تو بے شمار صحابہ ہیں، ان کا بہت زیادہ نام ہے. البتہ اس کالج کے جو پرنسپل کہنا چاہیے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بے شمار صحابہ ہیں، سب کے نام تو عبد الرحمن بن عوف بھی انہیں میں شامل ہیں. ابو دردہ تو پہلے لوگوں میں سے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا تو تھوڑے دنوں کا شاگردی کا معاملہ ہے، لیکن ابی دردہ تو پہلے دن کے لوگوں میں سے، سلمان فارسی. اور یاد رہے کہ ان کے بارے میں عموماً غلط فہمی یہ ہوتی ہے یہ صرف پڑھنے لکھنے تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے. نہیں جی نہیں، یہ صرف پڑھنے لکھنے تک محدود نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا. یہ تلواریں اپنے ساتھ رکھتے، جہاں شب خون مارنا ہوتا رسول اللہ کا انہی کو حکم ہوتا، یہ بنیادی طور پہ مجاہد تھے. جتنا وقت بچتا وہ علم حاصل کرتے، اور باقی وقت یا تو مشقیں ہوتی یا وہ اللہ کے دین کی خاطر جہاد کے اندر شامل ہوتے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو سوتے تو اس وقت بھی اپنی تلواروں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر سوتے کہ رسول اللہ کا کسی وقت بھی حکم آ جائے ہم تاخیر نہ کریں. اسلامی مملکت کے دفاع کے لیے یہ وہ ہراول دستہ تھا جو ہر لمحے قائم رہتا تھا. نہیں، یہ جز وقتی ہیں، کل وقتی نہیں. کل وقتی کچھ اور صحابہ ہیں جو ہر وقتی ہی وہاں پہ رہتے تھے. کیا ہے جی؟ بچہ اگر باہر کے ملک ہے اس کے عقیقہ پاکستان میں کریں تو بال اتارنا شرط ہے؟ کس طرح کریں؟ کوئی شرط نہیں ہے. عقیقے کے اندر بال اتارنا کوئی شرط نہیں. عقیقہ تو وہاں پہ ہو جہاں اس نے بال اتارے. اور عقیقہ پاکستان میں دینا چاہیں تو محمد رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ چونکہ ساتویں دن بال بھی اتارنے ہیں اور ساتویں دن عقیقہ بھی کرنا ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ اگر عقیقہ تو ساتویں دن استطاعت نہ ہو تو پھر چودویں دن، چودویں دن بھی استطاعت نہ ہو تو اکیسویں دن، اکیسویں دن استطاعت نہ ہو تو پھر زندگی میں جب پہلا موقع ملے. امام حسن حسین کا جب عقیقہ دیا تو اس کی جو ہمیں تفسیر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا لیا اور بکرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اللہ میں حسن کے بالوں کے بدلے میں اس کے بال صدقہ کرتا ہوں، حسن کی جلد کے بدلے میں اس کی جلد کو صدقہ کرتا ہوں، حسن کے گوشت کے بدلے میں اس کا گوشت صدقہ کرتا ہوں، حسن کی ہڈیوں کے بدلے میں اس کی ہڈیوں کا صدقہ کرتا ہوں، حسن کے خون کے بدلے میں اس کا خون صدقہ کرتا ہوں. قبول فرما. جانتے اس کے پیچھے پالیسی کیا ہے؟ انسان اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ آج اپنے حسن کی جگہ پر اس کو دے رہا ہوں، کل حسن کی ضرورت پڑی تو حسن بھی دوں گا، اپنے بچے کو پیش کر دوں گا تیرے لیے۔ یہ ہے اس کے پیچھے فلسفی۔ ہم صرف ایک خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، یہ خوشی کا موقع دراصل ایک عزم کا موقع ہے، ایک جہاد کی بنیاد ہے، یہ ہماری عبادت ہے دراصل، اور اس کو عبادت کا موقع سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ سورج بہت نیچے آ گیا جی، اگر ہم 6 کی بجائے تھوڑا اور پہلے کر لیں جی تو زیادہ اچھا نہیں ہے؟ میں اس لیے 5:30 کہہ رہا ہوں، وہ بھی پھر 6:45 ہی ہوگا، پاکستانیوں میں ہی میں نے کام کرنا ہے نا، جب میں شروع کرتا ہوں اس سے 10-12 ہی بندے ہوتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر اور آ جائیں، تھوڑی دیر اور آ جائیں۔ دعا کر لیں جی، 5:30 کر لیں جی، 5:30 کر لیتے ہیں نا جی، پھر نہیں، یا اس طرح جس طرح میں آپ کے ہاں اشرے میں کرتا تھا، وہاں پہ 6 بجے کا اگر ٹائم ہے تو 6 بجنے کا مطلب 5:60 ہوتا تھا، تو میں 5:60 پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا تھا، پھر جس کی مرضی آتا ہے آئے، اور نہیں تو نہ سے، یا پھر اس رویے کو اپنانا پڑے گا۔ نہیں وہ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں 5:30 تو اس کے لیے پھر کرسیاں لگانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے ہوں گے۔ کہاں ہیں اثر صاحب؟ اثر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے لگائی ہیں کرسی۔ اور قمر صاحب ذرا آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بوڑھا آدمی اگر کرسیاں لگاتا ہے اور سامان لگاتا ہے تو یہ اجر تو ان کو لے گئے، فسٹ سبق الخیرات کے تحت کے نیکی کے لیے دوڑ لگا دو، اتنا بوڑھا انسان اگر کر سکتا ہے، آپ باقی لوگ تو اتنے بوڑھے نہیں۔ ہم 5:30 بھی کر سکتے ہیں، 5 بجے بھی کہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سارا سامان بھی تو سٹ کرنا ہے، پھر اس کے لیے آپ میں سے کچھ رضاکار خود بخود وقت سے پہلے آنے چاہیے، آ کے تاکہ سامان کو سٹ کر لیں۔ اگر آپ آنے کو تیار ہیں تو 5:30 کا اعلان کر دوں؟ نہیں جی، کہتے 6 بجے۔ خواتین کہتی ہیں کہ مردوں نے نہیں جلدی آنا، شوکت صاحب نے بھی کہا جی آپ ہی کرو، کرسیاں لاؤ، اسی نے لانی ہیں۔ نہ آج تو آگے تھے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ حضرات میری آپ سے درخواست ہے کہ کچھ لوگ ذرا جلدی آ جایا کریں، تاکہ اس کام کو کرنے میں آسانی رہ جائے اور ہم جلد از جلد فارغ ہو جائیں۔ 6 بجے ہی کریں گے، لیکن چاہے 45 منٹ ہو درس، آدھا گھنٹہ ہو، میں 7 بجے درس کو ختم کر دیا کروں، ٹھیک ہے جی؟ 6 بجے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے، یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے، یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے دین کے حیا کے لیے جن لوگوں نے جہاں پر جیسے جیسے کام کیا ہے، جتنا جتنا کام کیا ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اگر وہ لوگ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے، نور سے بھر دے، بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ جنہوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے جو مکھی لڑائی لڑی اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا، یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو بھی نور سے بھر دینا، یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا، یا اللہ سب مومنین والمومنات جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں بے بس ہیں، یا اللہ ان بے بسوں پہ آپ رحم فرماتے ہیں، یا اللہ جو قبروں میں ان پر رحم فرمائیے، جو آپ کے پاس چلے گئے ہیں ان پہ کرم فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، اس راہ پہ لگایا، یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دیجیے، رب زلزلال والی کرام پاکستان اور عالم اسلام کی مدد فرمائیے، اے اللہ پاکستان اور عالم اسلام کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمیں اس قابل کر دیجئے کہ آپ سے دعا تو کر سکے، اے اللہ ہمیں دعا کرنے کا اہل کر دیجئے، اے اللہ بندوں کی دعاؤں کو سننے والے پھر ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، اے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ثبات عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائیے، اے رب ذوالجلال والاکرام آپ سے نہیں مانگنی مدد تو بتائیے کس نے مانگے، دشمن ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ دشمن کو تحس نحس کر دیجئے، اے اللہ آپ نے اکیلے ہی غزوہ اعظم میں دشمنوں کو تباہ کیا تھا، آج بھی آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں، سارے دشمن کٹھے ہو کے آگے ہیں، یا اللہ ان اتحادیوں کو آج بھی تباہ و برباد کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اس قابل کیجئے کہ دعا تو آپ سے مانگ سکے، اے اللہ ہماری ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں پلاننگ عطا فرما، ہمیں فہم و فراست عطا فرما، سوچ عطا فرما، بہادری دلیری اور شجاعت عطا فرما، یا اللہ اپنی غلامی عطا فرما، اپنے رسول کی غلامی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ سی ڈی اور آڈیو اور ویڈیو دونوں موجود ہیں، اور آڈیو کیسٹ بھی موجود ہیں، لٹریچر بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، جو صاحب جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ کمزوری ہو جاتی ہے، باقی تو درد ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔